محمد و آل محمد. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر ایک بار پھر درود بھیجے گا، محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ایک سورہ فاتحہ تمام مرحومین کے ارواح کے لیے، آپ اپنے ہمارے مرحومین علماء و رفا فقہ شہداء سب کے لیے تلاوت فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بار دیگر درود بھیجے گا، محمد و آل محمد پر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین، ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وقت کے امام کے حضور ادا احترام کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے گا، محمد وآل محمد. صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. حضرت محترم، ماہ شعبان معظم ہے اور اس عظیم الشان مہینے کی جو مناسبتیں ہیں ان میں سے ایک بہت بڑی مناسبت سید و سردار مولا سید و شہداء کی دنیا میں تشریف آوری، اور ایک اور عظیم الشان مناسبت وقت کے امام امام صاحب العصر و زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ان دونوں مناسبتوں کے ساتھ ہمارے پاس اور بھی خوشی کے ایام اس مہینے کے اندر قرار پاتے ہیں. اس اعتبار سے ہم شعبان معظم کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کا مہینہ تعبیر کر سکتے ہیں، اور اس کے اپنے تقاضے ہوں گے، اس کے اپنی کچھ ریکوائرمنٹس ہوں گی. اس کے ساتھ ساتھ یہ ماہ شعبان وہ مہینہ ہے کہ جو ماہ رمضان سے بالکل متصل ہے، اور ماہ رمضان کو خداوند متعال کی ضیافت کا مہینہ کہا جاتا ہے. خداوند متعال نے ہمیں گویا انوائٹ کیا ہوا ہے اپنے پاس، اور وہ چاہتا ہے کہ ہمیں اچھی سی کوئی دعوت دے. تو جو عرفا تعبیر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں بندگی کرنا چاہتا ہے، خدا کی راہ میں معنویت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے ماہ شعبان سے اپنی محنت کو شروع کر دے. بلکہ آپ نے یقیناً اپنی زندگی میں لوگ دیکھے ہوں گے کہ جو ماہ رجب شعبان دونوں مہینوں کو روزہ رکھتے ہیں، دونوں مہینے میں روزہ رکھتے ہیں تاکہ پھر ماہ رمضان کے اندر پوری تیاری کے ساتھ داخل ہو سکیں، تو اپنی معنوی تربیت کرتے ہیں. یہ مہینہ اس اعتبار سے انتہائی اہم مہینہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آئیڈیلز کی طرف توجہ دے سکتے ہیں. آپ کی زندگی، میری زندگی کیوں ہے، ہماری زندگی کے اہداف کیا ہیں، آبجیکٹیوز کیا ہیں، اور اسی طریقے سے ماہ رمضان کے لیے اپنی تیاری کر سکتے ہیں. کل ہم نے وقت کے امام کے سلسلے میں اور امامت کے کلی نظریے کے سلسلے میں کہ جو کانسیپٹ ہے امامت کا، اس کی اپنی پرائیورٹیز ہیں، اس کو حاصل کرنے کی ذمہ داری ہمارے اوپر آتی ہے. ہم جو ان کے چاہنے والے ہیں، ہم ان کے آبجیکٹیو سے دور نہیں رہ سکتے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کی پرائیورٹیز علیحدہ ہیں، میری پرائیورٹیز علیحدہ ہیں. یہ اچھے چاہنے والے کی نشانی نہیں ہے. اچھا چاہنے والا اپنے آپ کو اپنے امام کے پیچھے رکھے گا، اور امام کہتے ہی اسی ہیں. امام وہی ہوتا ہے جس کی بات کو بغیر کسی فردر آرگومنٹ کے ایکسیپٹ کر لیا جائے، ورنہ امام نہیں کہلاتا. پھر وہ اس کو پھر آپ کوئی اور تعبیر کر لیجئے، کوئی اور لفظ سے کہہ دیجئے کہ وہ میرا مثال کے طور پر سرپرست ہے، اس طرح کی بات کرنے. لیکن اگر آپ امام کہتے ہیں اور امام معصوم کہتے ہیں، تو پھر اس کی بات کو بلا چون چرا، جس کو ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں، وہ ماننا ہوتا ہے. تو یہ امامت کا تصور ہے. اب اس سلسلے میں ماہ شعبان کی مناسبت سے کچھ معنویات کے تجربے کے لیے میں آپ کی خدمت میں چند آرائز پیش کروں گا، چند نکات پیش کروں گا. اس میں دو چار پریکٹیکل چیزیں بھی ہوں گی، ایک دو کم از کم پریکٹیکل چیزیں بھی ہوں جس کو آپ پریکٹس میں لا سکیں. کیونکہ ہم لوگوں کے ساتھ، میں نے کل عرض کیا، بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم لوگ تھیوریٹیکل باتیں بہت زیادہ کرتے ہیں، لیکن پریکٹس کا پتہ نہیں ہوتا کہ اب اس کے اوپر عمل کیسے ہونا ہے. تو ایک دو باتیں اس طرح کی کریں گے، اور کل جو ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ امامت کے راستے پر چلنے کے لیے کچھ پریکٹیکل پوائنٹس، وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اس کو شروع کرنے کی غرض سے اور یہ سوچتے ہوئے کہ یہ اس دو روزہ پروگرام کا اب یہ آخری ہے، دوسرا اور آخری، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے کل ہم اجازت طلب کر لیں گے. تو کچھ ایسی باتیں جس پر آپ عمل کریں تاکہ ہمارے ثواب میں اضافہ ہو، ہمیں ثواب ملے گا، آپ عمل کریں گے کیونکہ ہمیں بھی ثواب ملے گا. سٹارٹ اس طرح سے کروں گا، معنویت کسے کہتے ہیں، اسپریچویلٹی ہے کیا چیز. اچھا، یہ صدی، یہ زمانہ اس اعتبار سے بہت اچھا زمانہ ہے کہ یہاں پر یہ جو ایک ٹرمینالوجی ہے، چاہے کسی بھی زبان میں لے لیجئے، آپ اس کو فارسی میں لیں، اردو میں لیں، عربی میں لیں یا انگلش میں لیں، یہ اسپریچویلٹی کی ٹرم کچھ نہ کچھ لوگوں کے سامنے کوائن ہو گئی ہے. جانتے تو لوگ پہلے بھی تھے لیکن گویا اس کی ڈیمانڈ اتنی نہیں تھی، اب اس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ لوگوں کے اندر بڑھ گئی ہے. اور یہ جو عمل انجام پایا ہے یہ کچھ ہوا ہے 15-20 سال کے اندر، 15-20 سال، 25 سال، اس کے اندر یہ چیز اچانک ڈیمانڈ میں آ گئی ہے. اور اس کی نشانی کل ہم برادر کے ساتھ بات کرتے ہوئے عرض کر رہے تھے، اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ پہلے کوئی آیت اللہ بہجت کا کوئی نام بھی جاننے والا نہیں تھا. یہ پتہ نہیں 15-20 سال میں کیا ہوا اچانک کہ ایک دم سے ان کا نام لوگوں کے سامنے واضح ہو گیا، اور اب جناب علی، ان کے مرید، ان کے چاہنے والے ان کو تلاش کر رہے ہیں کہ بھئی انہوں نے کیا کہا تھا، ان کی زندگی کیسی تھی، یہ سب بات. یہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، چونکہ بات ان کے نام گرامی تک آئی ہے، تو یہ کوئی پہلی نسل نہیں ہے عرفا کی، یہ عرفا کا سلسلہ کئی نسلوں سے باقاعدہ اسکول آف تھاٹ کی صورت میں اپنی پریکٹسز کو کر رہا تھا، اور تقریباً ہر بڑے شہر کے اندر ایک عارف موجود تھا. تقریباً ہر بڑے شہر کے اندر، کم از کم ایران عراق کے حوالے سے جو اس بات کا سینٹر سمجھا جاتا ہے، تو وہاں پر یہ ہوا کرتے تھے. اور مثال کے طور پر اگر آیت اللہ بہجت کو بھی کاؤنٹ کریں تو یہ کوئی فورتھ یا ففتھ جنریشن بنتی ہے عرفا کے سلسلے کی. اب ظاہر جنریشن کا مطلب یہاں باپ بیٹا نہیں ہے، یہاں پہ استاد شاگرد ہے کہ جس کی نسل تبدیل ہوتی رہتی ہے. تو یہ سمجھ لیں یہ چوتھی یا پانچویں نسل تھی عرفا کی، جس کے اوپر اچانک ہم لوگوں کا وہ بلب جو ہے وہ جل بڑا، جبکہ وہ پانچ نسلوں سے محنت کر رہے تھے یا چار نسلوں سے محنت کر رہے تھے، تو ہمیں وہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، یا یوں سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ لوگ بتانا بھی نہیں چاہ رہے تھے، بتانا بھی نہیں چاہ رہے تھے. پتہ نہیں کیوں اس دور میں آ کر اچانک ان لوگوں نے ایسی باتیں کرنا شروع کر دیں. تو اب آپ تصور کریں کہ کچھ ایسی چیزیں جن سے ہم ایک نسل پہلے بھی غافل تھے ہمارے سامنے ڈسکلوز ہو گئیں. میں 84 میں طالب علم بنا تھا، دینی طالب علم بنا، اور 84 تک جہاں پہ رہ رہا تھا کراچی میں، وہاں مسجد میں ٹھیک ٹھاک انوالو تھا، اور میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں میں نے 84 میں دعائے ندبہ نہیں سنی تھی، میں نے دعائے ندبہ نہیں سنی تھی. ابھی جو ہمارے اور ہم بزرگ، ہمارے بھی بزرگ بیٹھے ہیں، یہ شاید کچھ بتا سکیں گے کہ کب سے انہوں نے دیکھا. میں تو مطمئن ہوں کہ آپ سے عرض کر رہا ہوں 84 میں میں نے دعائے ندبہ نہیں سنی تھی، جبکہ میں مسجد میں ٹھیک ٹھاک انوالو تھا. یہاں تک کہ 84 سپٹمبر میں، اکتوبر میں جب ایران پہنچا، مدرسے میں جمعے کے دن پہنچا، شب جمعہ پہنچا، صبح جمعہ ہوئی، تو صبح جمعہ وہاں دعائے ندبہ پڑھی گئی، تو میں نے زندگی میں پہلی دفعہ دعائے ندبہ پڑھی تھی. تقریباً کنفرم میں آپ سے کہہ رہا ہوں 78-79 سے پہلے لوگ الہی عظم البلا نہیں جانتے تھے، پبلک نہیں جانتی تھی. لوگ کوئی ہوں گے خواص جو ڈائریکٹ کسی ریسورس سے لے رہے ہوں گے، سورس سے لے رہے ہوں گے، لیکن پبلک نہیں جانتی تھی. دعائے کمیل جانتی تھی کیا؟ زیادہ تر نہیں جانتے تھے. یہ سب چیزیں ابھی کھلی ہیں. اچھا، کچھ چیزیں تو اس سے بھی بعد میں کھلی ہیں. یعنی ہم لوگ مثلا دعائے فرج کو نہیں جانتے تھے، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن، درود بھیجے گا ان کے نام گرامی پر، صلی علی محمد و آل محمد، کتنے سال ہوئے جانتے ہوئے ہماری آبادی کے اندر. یہ دعا تو ظاہر ہے 1400 سال سے چلی آ رہی تھی. یہ دعا مفاتح الجنان کے اندر ہے جس کو لکھے ہوئے 125 سال ہو رہے ہیں، اور انہوں نے کہیں اور سے کوٹ کیا ہوا ہے. یہ دعائیں بہت پرانی ہیں، ظاہر ہے تو 1100-1200 سال سے اہل بیت اطہار علیہ السلام سے بیان ہوئی ہوئی تھی. ہمارے پاس نہیں تھی، ہماری آبادیوں میں نہیں تھی. میں نہیں کہہ رہا ہمارے علماء کے پاس نہیں تھی، نہیں، ماشاء اللہ جو لکھنؤ کے اندر آپ کے پاس حوضۂ علمیہ تھا وہ بہت قابل حوضۂ علمیہ تھا، اور اس کی جو جو بھی اثرات ہمارے پاس ہیں وہ بتا رہے ہیں. قوم میں ایک دوست ہیں, انہوں نے بڑا اچھا ایک انسٹیٹیوٹ بنایا ہے اور انہوں نے اس کے اوپر کام کیا ہے کہ برصغیر کے علماء کا کام کیا تھا جو تقریباً غائب ہو گیا. تو انہوں نے اس بات کا جائزہ لیا کہ تاریخ کے اندر کم از کم بھی برصغیر کے شیعہ علماء نے 25,000 کتابیں لکھی ہیں جنہیں ہم نہیں جانتے. ان 25,000 کتابوں کو جب انہوں نے جا کر ڈھونڈنے کی کوشش کی تو 8,000 کتابوں کا اسکرپٹ ان کو مل گیا. 8,000 کتابوں کا اسکرپٹ ان کو ملا ہے, اور میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ ہماری پبلک 8,000 میں سے 7,500 کو بھی نہیں جانتی ہوگی. سمجھ لیں 7,500 کا تو نام ہی نہیں سنا ہوگا انہوں نے. شاید 100-200 کتابیں گئیں ان کے ذہن میں رہ گئی ہوں گی کہ شاید یہ ہوں, ورنہ کسی نے نہیں سنا ہے. اور میں کہوں کہ اکثر نے تو ساری 8,000 کو کسی کو سنا ہی نہیں ہے. تو میں صحیح کہہ رہا ہوں, ہم لوگ اپنے علماء کے کام کو محفوظ نہیں کر سکے. تو یہ جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ قدیم میں نہیں تھا ہمارے پاس, نہیں, قدیم میں بہت کچھ تھا ہمارے پاس. یہ ہم نے 50-60 سال میں کہیں لوز کیا ہے. جو میری اب تک کی تھوڑی بہت میں اس کو سمجھ پا رہا ہوں, 1925-30 کے بعد سے کہہ سکتے ہیں, وہ جو لکھنؤ کے اندر فسادات وغیرہ ہوئے, اس کے بعد سے ہمارا لوز کرنے کا ٹائم شروع ہوا ہے. اور وہ سب ہمارے ہاتھ سے نکلنا شروع ہوا, یہاں تک کہ پاکستان بنا, یہ ہوا وہ ہوا, اور اس کے بعد جو کچھ داستان تھی وہ کل میں نے اشارتاً آپ کی خدمت میں عرض کی. تو وہ جناب جو کچھ رہا سہا تھا وہ بھی ہمارے ہاتھ سے نکل گیا, ہم لوگ تقریباً بیگانہ ہو گئے. اس کے بعد یہ سمجھ لیجیے ایک رینیسانس شروع ہوا دوبارہ سے اس کو ڈسکور کرنے کا جو پہلے سے اجداد کے پاس تھا, کہ بھائی یہ ہے کیا. تو مجھے یاد ہے ماہ رمضان کی جو اعمال اب ہمارے یہاں مشہور ہیں, دعا افتتاح وغیرہ, یہ 30 سال پہلے مشہور نہیں تھے ہمارے درمیان. میں بتا رہا ہوں آپ کو, میں کنفرم آپ کو کہہ رہا ہوں, ارلی 80s میں ہم لوگ دعا افتتاح نہیں جانتے تھے. مسجدوں میں ہر روز اعمال نہیں, ہر روز دعائیں نہیں پڑھی جاتی تھیں ماہ رمضان کے لیے. سحری ہوتی تھی, افطار ہوتی تھی, یہ ساری باتیں ہوتی تھیں, لیکن یہ دعائیں وغیرہ نہیں تھیں. یہ کچھ ہوا ہے کہ یہ سلسلہ دوبارہ چلا ہے, اور اچھا چلا کہ الحمدللہ رب العالمین اب ہر جگہ پر کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. پہلے ہمیں یاد ہے زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا تھا کہ بھائی 23 کی شب کو لوگ جمع ہو جاتے تھے اعمال کرنے کے لیے. یہ تھوڑی ہوتا تھا کہ ہر روز دعائے افتتاح پڑھی جا رہی ہے, ہر روز مثلا دعائے سحر پڑھی جا رہی ہے. اب الحمدللہ رب العالمین لوگ پڑھ رہے ہیں, تو کچھ ہوا ہے. اچھا, اب کا کچھ ہوا تو ہے, لیکن ابھی بھی کیا ہو رہا ہے, کچھ پیکٹس میں کچھ گروپس کے اندر زیادہ پہنچ گیا ہے, اکثر کو نہیں پتا. اسپیشلی جو لوگ مین اسٹریم سے دور تھے انہیں بہت کم پتا. اور جو سب سے بڑا کوشچن اس وقت میرے جیسے طالب علم کے سامنے ہے وہ یہ کہ کیا لوگوں کو پتا ہے کہ اسپریچولیٹی کسے کہتے ہیں, معنویت ہوتی کیا ہے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ زیادہ تر لوگوں کو نہیں پتا. اچھا, اب یہ معنویت کے ساتھ ایک ایشو ہے, وہ یہ کہ جس نے اس کو چکھا نہیں ہے اس کو اس کا پتا بھی نہیں ہے. نام تو پتا ہے لیکن باقی نہیں پتا کہ اس کو یہ ہوتا کیا ہے. یہ تو مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں نے کہیں پر ایک جگہ کے اوپر ہفتہ وار درس دیا کرتا تھا, تو وہاں پہ میں نے کہا کہ دل سے دعا مانگیں. میں نے کئی دفعہ یہ بات دہرائی تو ایک صاحب میرے پاس آئے نماز کے بعد, کہنے کہ مولانا ذرا ایک دفعہ یہ بتائیں یہ دل سے دعا ہوتی کیا ہے. ہم بھی دعا مانگتے ہیں, ہم بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں, بھائی دعا مانگتے ہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں دل سے دعا مانگیں, تو اس میں یہ کیا کرنا ہوتا ہے, کچھ اندازہ تو ہو کہ ہے کیا یہ معاملہ. تو یہ اسپریچولیٹی ایسے ہی ہے کہ ہم میں سے اکثر کو اسپریچولیٹی کا شاید نام سننے کو ملا ہے, شاید تجربے سے نہیں گزر رہا. اچھا, جب تک کوئی اس تجربے سے نہیں گزرتا یہ معاملہ حل نہیں ہوتا. اگر آپ تھوڑا بہت ان مفاہیم کی طرف توجہ دیں تو یہ تمام ادیان کے اندر ہے, یہودیت میں, عیسائیت میں, اسلام میں, دوسرے ادیان کے اندر, سب میں ہے. اور آپ ایک ٹرمینالوجی بار بار استعمال ہوتا دیکھیں گے, مسٹک ایکسپیرینس, عرفانی تجربہ. یہ کیا ہوتا ہے, کسے کہتے ہیں, یہ کیسے اس کو اچیو کیا جاتا ہے, اس میں پہلا قدم کیسے رکھا جاتا ہے. ہمیں اس کو ایکسپلور کرنا پڑے گا کہیں نہ کہیں, تو ہمارا کام شروع ہوگا. یعنی فرض فرمائیے اگر کسی نے پہلی اسٹیئر پر پاؤں ہی نہیں رکھا ہے تو وہ کیا بتا سکتا ہے کہ روف ٹاپ پہ کیا گزر رہی ہے. یہ تو معاملہ حل ہی نہیں ہوگا پھر. اچھا, اب ہم کیا کرتے ہیں, ہم جیسے طالب علموں کو تو اندازہ ہو گیا کہ بھائی چلو ٹھیک ہے, ہم طالب علم, ہمیں کرنا کیا ہے. تو ہم ایک آدھ ترکیب بتاتے ہیں کہ بھائی اس ترکیب پر بچکانہ سی ایک ترکیب ہے, اس پہ ایک دو پہ آپ عمل کریں تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کے مسٹک ایکسپیرینس کے لیے گویا دروازے کا لاک تو کھلے کسی طریقے سے. لاک کھلے گا تو بات آگے بڑھے گی, پھر آپ دروازہ کھولیے گا, اندر جائیے گا, ایک کمرے سے دوسرے کمرے, اور پھر داستان بہت لمبی ہے. दास्तान बहुत लंबी है, वो आप लोगों ने जो ईरान गए होंगे और तकरीबन सभी जा चुके होंगे तो वहां पर आपने देखा होगा एक अत्तार नाम करके एक आरिफ है, उसका मकबरा है। तो उसके बारे में एक और शायर ने ये कहा था कि हफ्त शहर इश्क रा अत्तार गश्त, मां हनूज अंदर खमे ये खुशे। तो उसने कहा जो अत्तार था ये इश्क के सात शहर घूम के घूम गया, सात शहरों की इसने टूरिज्म कर ली, इश्क का एक शहर दूसरा शहर। कह रहा है मैं तो अभी पहले शहर के पहले मोहल्ले के पहले टर्न पे खड़ा हूं। तो मैं कहता हूं ये खुश नसीबे के टर्न तक तो पहुंचा, पता नहीं मेरा तो कुफल भी खुला है या नहीं खुला, लॉक खुलेगा तो बात चलेगी ना, भाव चेहरे इश्क तो बात की बात है, दरवाजा तो खुले किसी तरीके से, दरवाजा कैसे खुलता है ये। अच्छा इसमें हम लोगों की जिंदगियों के असरात होते हैं, हमारे माँ बाप की दुआएं हमारे काम आती हैं, बहुत सारी चीज़ें, हुब अहले बैत। एक छोटा सा तरीका मैं आपकी खिदमत में अर्ज करने की जसारत कर रहा हूँ, इस तरीके को मैंने जहाँ कई जगह बयान किया है, नेट पर भी और दूसरी मजालिस वगैरह के अंदर भी, कुछ लोगों ने इस पर प्रैक्टिस की है, कुछ लोगों ने इस पर अमल किया है, बल्कि कुछ नहीं काफ़ी लोगों ने अमल किया है। आज तक मुझे कोई नहीं मिला जो ये कहे कि इसमें असर नहीं है। ये तो बहुत मिले हैं जिन्होंने कहा कि हमने एक महीना किया दो महीने किया बाद में हमारी आदत छूट गई, ये तो बहुत हुआ है, लेकिन ये नहीं हुआ है कि किसी ने अमल किया और मुझसे कहो इसमें असर नहीं है। बड़े बड़े पेसिमिस्ट टाइप के लोग जो स्पिरिचुअलिटी के ऊपर यकीनी नहीं रखते, उनसे भी मैंने कहा कि देखो ठीक है नहीं है ना, तो करने में क्या हरज है भाई, अगर तुम कह रहे हो कि ये मीठा नहीं है तो तुम खा के देख लो, मीठा नहीं है तो नुकसान नहीं देगा ना तुम्हें ज्यादा से ज्यादा, तो खाओ पी लो इसको क्या हरज है। तो उन्होंने भी किया, उन्होंने कहा कि हाँ असर तो हुआ है लेकिन इसकी वजह ये नहीं है जो आप कह रहे हैं, इसकी वजह कोई और। मैं कहा चलो ठीक है कोई मसला नहीं। अच्छा ये क्या तरीके का है मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद, मोहम्मद वाले मोहम्मद। अच्छा खूबी हम लोगों के पास ये है कि हमारे पास उस गुज़श्ता के जैसे याद गुज़श्तगान जिसको हम लोग कहते हैं, उस जमाने की कुछ निशानियां चल रही हैं, पिछले जमाने की कुछ निशानियां चल रही हैं। ऐसी आपकी तवज्जो दिलाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसमें मजा भी हो जाएगा। आपने कभी देखा होगा आप गाड़ी चला रहे हो, पाकिस्तान और हिंदुस्तान में तो बहुत ज्यादा होता है, कुछ मांगने वाले आ जाते हैं और जाके वो नॉक करते हैं और आप उनको क्या कहते हैं पता नहीं, आपके यहाँ क्या कहते हैं एग्जैक्टली, हम कहते हैं माफ करो। सही, अलबत्त माफ करो वो कम से कम हुक्म के अंदाज में कहते हैं। अच्छा ये माफ करो क्यों कहते हैं, मैंने कौन सी गलती की है, माफ करो का है ना माफी, आप कब कहते हैं माफ करो, माफ करो उस वक्त कहते हैं जब भाई जब मैंने कोई गलती की हो। अच्छा नॉक किसने किया है, उसने किया है, और माफ कौन, माफी कौन मांग रहा है, मैंने कौन सी गलती की है भाई, मैंने क्या गलती की है। अच्छा माफ करो तो कहता हूं लेकिन माफी मांगने के लिए एक लहजा भी तो चाहिए होता है, और लहजा मेरा कैसा होता है, यानी मेरे माफ करो का ट्रांसलेशन दफा हो जाओ में बहुत दूर नहीं है, लेकिन है माफ करो, लहजा ये है कि भाग जाओ लेकिन जुमला ये है कि माफ करो। ये क्या कहानी है, ये लहजा जदीद दौर का है और लफ्ज पुराने वक्तों का है। जो पुराने वक्त क्या था, पुराना वक्त ये था कि अगर किसी ने आपसे कुछ मांग लिया तो गोया उसने अपनी इज्जत आपके हवाले कर दी, और अगर आप साहिब इज्जत हैं तो आपको देना है, और अगर आप नहीं दे रहे तो इसका मतलब यह है कि अब आप उसके सामने शर्मिंदा हो गए। पिछले जमाने में यह था मांगते नहीं थे, अगर मांग लिया तो उसने गोया अपनी इज्जत आपके कदमों में रख दी। आप साहिब इज्जत हैं तो आपकी ड्यूटी क्या है, आपकी ड्यूटी यह है कि आप इसकी रिस्पेक्ट करें और कुछ ना कुछ दे दें, ठीक है। और अगर आपने नहीं दिया तो समझा जाएगा कि भाई आप तो बहुत ही बड़े बेइज्जती कर गए। तो गुज़िश्ता जमाने के दस्तूर से जो चला आ रहा था उसका जवाब क्या था, अगर किसी ने मांगा और मैं नहीं दे सका तो मैं उससे क्या कहता था, भाई मुझे माफ करना मैं नहीं कर सका। अब ये तो सारा निकल गया, माफ करो रह गया। माफ करो का लहजा जदीद दौर का है और लफ्ज पुराने दौर का। ये हमारे साथ बहुत होता है कि हम नए और पुराने को लेके चल रहे होते हैं और पुराने का कोई फुटप्रिंट बाकी रह जाता है, तो माफ करो रह गया है अभी भी। इस तरह स्पिरिचुअलिटी के कुछ फुटप्रिंट्स हमारे अंदर रह गए हैं अभी, और ये अच्छा है कि अभी कुछ बच गया है, वरना अगर ये भी निकल जाता हाथ से तो नहीं मालूम फिर क्या होना था। ان میں سے ایک چیز بڑی عالیشان چیز جو ہمارے درمیان بچ گئی ہے رہ گئی ہے وہ بی بی کے نام کی تسبیح ہے. درود بھیجے گا ان کے نام گرامی پر, صلی علی محمد آل محمد. یہ بڑی عظیم الشان چیز ہے جو ہمارے درمیان رہ گئی ہے, لیکن بالکل معاف کرو کہ لہجے کی طرح رہ گئی ہے. یہ تسبیح ہم کتنی دیر میں پڑھتے ہیں؟ دیر سویر کیا میں آپ سے پوچھوں, کتنے سیکنڈ میں پڑھتے ہیں؟ تو میں نے اندازہ لگایا ہے, جس زمانے میں ایسی حرکتیں غلط قسم کی کرتا تھا, میں نے اندازہ لگایا کہ لوگ 15 سے 20 سیکنڈ کے اندر تسبیح پڑھ لیتے ہیں. اچھا اب یہ جو تسبیح ہے اس میں اللہ, اللہ اکبر, اللہ ایک ورڈ ہے, اکبر ایک اور ورڈ ہے, ٹوٹل ملائیں تو آپ کے پاس 200 ورڈز بنیں گے. ٹھیک ہے نا, اللہ اکبر 34 ٹائمز تو 68 تو یہی ہو گئے, پھر باقی کو کر لیں تو 200 ورڈز آپ کے پاس بنیں گے. اچھا 200 ورڈز کو اگر آپ 20 سیکنڈ میں پڑھ رہے ہیں تو پر سیکنڈ کتنے ہو رہے ہیں؟ 10. پر سیکنڈ 10 اسپیڈ. اگر میں اس اسپیڈ کو مائک پہ بولوں تو انسلٹ سے کم نہیں ہوگا. اور اب سوچیں کہ خدا کا شکر ہے ہماری تسبیح پڑھتے وقت فرشتوں کے سوا کوئی نہیں سن رہا ہے, ورنہ ٹھیک ٹھاک انسلٹ ہے. آپ ایک سیکنڈ میں, میں ایک سیکنڈ کے اندر 10 لفظ بولوں تو آپ سوچئے نہ اللہ ہے نہ اس میں اکبر ہے, یہ کچھ اور ہی ہے. ایک فر فر کی ایک آواز ہے جو 20 سیکنڈ تک آتی رہے گی اور معاملہ ختم ہو جائے گا. اس تسبیح نے اثر کرنا ہے کیا؟ اس نے نہیں کرنا. پہلا اسٹیپ یہ کر لیجئے, آپ یہ سوچ لیجئے کہ بھائی یہ تسبیح ہے, اس میں 200 ورڈز ہیں, میں نے اس کو تھوڑا سا سکون سے پڑھنا ہے. اپنے اوپر واجب دے دیں, ذمہ داری ڈال دیں کہ میں نے اس کو 2 منٹ میں پڑھنا ہے, جلدی نہیں کرنی. مثلا کس اسپیڈ سے پڑھنا ہے؟ جیسے ایسے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, کم سے کم اتنی اسپیڈ پہ لے آؤں, وہ جو ایک دم بی ایم ڈبلیو چل رہی ہے پیچھے, یہ سب ذرا تسبیح کے ساتھ یہ مذاق ختم ہونا چاہیے. اب وقت آ گیا, بہت ہو گئی, اب تسبیح کی اسپیڈ کو تھوڑا سا سلو کر لو, پہلا اسٹیپ. دوسرا اسٹیپ یہ کیجئے کہ اس میں اللہ کا نام ہے اور اکبر ہے, یہ جو ورڈس ہوتے ہیں یہ کسی چیز کی ریفلیکشن ہوتے ہیں, ورڈز ریالٹی کو ریفلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. مثلا میں آپ سے کہتا ہوں سیل فون, تو سیل فون ایک ورڈ ہے لیکن ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے اس پیس کو جو آپ کے ہاتھ میں ہے. یہ جو اللہ ہے یہ خدا کی ذات جلالہ کو ریفلیکٹ کرنے کے لیے, اور اکبر اس کی کبریائیت کو بیان کرنے کے لیے ہے. صحیح ہے, آپ یہ جو ورڈ ریفلیکٹ کر رہے ہیں نا, اس پر تھوڑا سا ایک گلمز ضرور ڈال دیں, کچھ ہے یہاں پر. جیسے آپ نے کہا اللہ اکبر تو سوچئے خدا ہے جس کی کبریائی ہے, تو آپ نے 34 ٹائمز کہنا ہے اللہ اکبر. تھوڑی دیر کے لیے اپنے دل کے اندر سوچیں خدا کی کبریائی ہے, عظیم الشان خدا, اس کی عظمت بہت زیادہ ہے. اپنے دل پہ تھوڑا سا ریفلیکشن لائیں اس کا. پھر آپ نے کہنا ہے الحمدللہ, تو آپ سوچیں خدا کی نعمتوں کا شکر, الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. تھوڑا سا سوچ سوچ کے ایک آدھ نعمت کو یاد بھی کر لیجئے, جیسے اولاد کی نعمت یاد کر لی, ایمان کی یہ نعمت یاد کر لی, میری باڈی صحیح چل رہی ہے, میں صحیح سالم ہوں الحمدللہ, وہ جو خدا نے عزت دی الحمدللہ, کچھ چیزوں کو یاد کر لیں الحمدللہ الحمدللہ. تیسرا کام ہے سبحان اللہ, یعنی جتنی خرابیاں مجھ سے ہیں اللہ کی ذات پاک و پاکیزہ, خرابیاں مجھ سے ہیں, غلطیاں میری ہیں, اللہ کی ذات میں کوئی برائی نہیں. تسبیح تھوڑا سا سلو پڑھیں, نمبر ایک. نمبر دو, جو پڑھ رہے ہیں اس پہ تھوڑا سا ریفلیکشن ڈالیں, اپنے ذہن کو تھوڑا سا اس کی طرف لے کر جائیں. بس اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ادھر ادھر چلتے پھرتے تسبیح پڑھ رہا ہوں, یہ صحیح نہیں ہوگا. آپ بیٹھ کے پڑھیں. ویسے بھی تسبیح کے آداب میں سے ایک ہے کہ جس کروٹ پر آپ نے نماز پڑھی ہے اس کو اٹھے بغیر آپ نے تسبیح پڑھنی ہوتی ہے, چینج نہیں کریں آپ, یعنی جگہ سے نہیں اٹھیں, وہیں بیٹھے بیٹھے. آپ کا پاؤں تھک گیا ہے تو آپ اپنی کروٹ تبدیل کر سکتے ہیں, لیکن یہ کہ اٹھے نہیں. تسبیح کا ادب یہ کہ وہیں بیٹھ کے پڑھیں آپ. صحیح, تو یہ دو باتیں ہو گئیں. اب میں ایک بات اور ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں, یہ تھوڑی عجیب سی بات ہے, اس کو سمجھنے نہیں قبول کرنے میں تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے. اس سے پہلے میں ایک سائنٹیفک پروف دے دوں تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, محمد و آل محمد. आपने कदीम ज़माने में देखा होगा लोगों को, आजकल हम लोग ये सब नहीं करते, कदीम ज़माने में देखा होगा कि कोई किसी के पास गया और उसने कहा कि मेरे लिए कुछ दम कर दें, तो वो उठाता, उसने कुछ पढ़ा और पानी में फूंका और उसको पकड़ा दिया, सही। अच्छा, अब हम लोग ये काम नहीं करते, उसकी वजह ये है कि दो नंबर दम इतने आ गए कि हम लोग बेदम हो गए बिल्कुल ही। हमने कहा भाई अब ये दम की दुनिया जो है वो ख़त्म करो, अब मामला ये छोड़ दो, हमने करना छोड़ दिया। लेकिन सवाल एक है, ये जो पानी है क्या इस पर कुछ असर होता है या नहीं होता है, होता है या नहीं होता है? साइंटिफिक प्रूफ चाहिए भाई, इधर उधर की बात नहीं चाहिए। तो एक जैपनीज है, उसने बहुत पहले एक रिसर्च वर्क किया था, तकरीबन 8-9 साल पहले, मेरे ख्याल में 10 साल हो रहे होंगे शायद, इतना तकरीबन हो रहा होगा। आप नेट पे जाएं, सर्च करें मैसेजेस फ्रॉम वाटर, वो आ जाता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें, दास्तानें उसने लिखी हैं। उसकी दास्तान इस तरह से थी कि वो वाटर का कोई एक ड्रॉप लेता था और उसको सब जीरो में ड्रॉप करके उसको क्रिस्टलाइज कर देता था, फिर उस क्रिस्टल को वो माइक्रोस्कोप के नीचे रखता था और उस क्रिस्टल की शेप देखता था कि कैसी बनी। तो उसने ये दिखाया, पूरी दुनिया को बताया कि भाई ये जो पानी है ये बहुत ही होशियार है, ये बहुत ही अकलमंद है, ये पानी बहुत ही अजीबोगरीब चीज है। यानी उस तरह से इसने किया कि एक बोतल ली, उस बोतल के ऊपर लिखा कि मैं तुम्हें मार दूंगा, इंग्लिश में, जापानीज में और मुख्तलिफ जबानों में, तुमको धमकियां लिख दी। और एक बोतल ली और उसके ऊपर लिखा कि मुझे तो बहुत अच्छे लगते हो और मेरा तुम्हारा बड़ा अच्छा रिश्ता है और ये है वो, थैंक यू और ये और वो, ये सब दोनों बोतलों के ऊपर सिर्फ लेबल लगा के रख दिया। और कुछ दिनों के बाद उसने वो जिसके ऊपर धमकियां लिखी थी उसको जो क्रिस्टलाइज किया तो इंतहाई बदसूरत क्रिस्टल बने, और वो जो उसने थैंक्स और फला फला लिखा था उसको जो क्रिस्टल किया तो बड़े खूबसूरत क्रिस्टल बने। अच्छा, वो जैपनीज तो बेचारा दीवाना हो गया, वो क्रिस्टल बनाने बना के मर गया। फिर तो उसने क्या किया, उसने कहा जनाब दो आदमी लड़ रहे थे कहीं पर रेस्टोरेंट के अंदर, उसने पानी रख दिया बीच में, खूब चिक चिक बिग बिग होती रही, लड़ाई खत्म हुई, उसने पानी उठाया, उसको जाके माइक्रोस्कोप में देखा, देखा इतना गंदा क्रिस्टल जिसकी कोई हद नहीं। फिर उसने देखा भाई कहीं पे कुछ लोग इबादतें कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, वो वहां पर उसने जाके रख दिया। अब जो इबादतों का क्रिस्टल उठा के देखा तो इंतहाई खूबसूरत, उसको पता चला कि भाई ये पानी एक ऐसी चीज है जो लैंग्वेजेस भी समझती है। तो उसने दुनिया की मुख्तलिफ जबानों का तजर्बा किया कि भाई ये समझ रही है नहीं समझ रही। अच्छा, आपको अगर यकीन नहीं आया ना तो आप नेट पे जाके देख लीजिएगा, नेट बड़ा अच्छा सोर्स है। और ये कोई, यानी जैसे कहते हैं ना कि वो नहीं है, आप गूगल पे सर्च किया कोई एक अननोन सी वेबसाइट खुल गई, बाकायदा यूनिवर्सिटीज ने इसके ऊपर काम किया। फिर मैं एक दफ़ा ईरान में था तो एक खातून स्कॉलर थी ईरान में, तहरान में, उन्होंने क्या किया कि बिल्कुल सेम मेथड को कुरान करीम की आयतों पे इम्प्लीमेंट किया, यानी पानी को कुरान करीम की आयतें सुनाकर उसका क्रिस्टल बनवाया। और फिर इन लोगों ने वो सारी, चूंकि माइक्रोस्कोप से जो भी आप देख रहे होते हैं उसका पिक्चर खींच के उसका आप प्रिंट निकाल सकते हैं, दुनिया को दिखा सकते हैं, तो उन्होंने पूरी दुनिया को दिखाया कि देखो ये बन गया कुरान करीम से, खूबसूरत तरीन चीजें कुरान करीम की आयतों से बनी, अहले बैत के नामों से बनी, ये पानी ये सब देख रहा होता है। अच्छा, अब एक बात अजीब और गरीब है, हम तकरीबन 70% के करीब पानी पानी है। अच्छा, अब अगर मैं किसी के बारे में हसद के जज्बा लिए बैठा हूं और मैं किसी के बारे में बुरा सोच रहा हूं तो मेरी बॉडी पर असर पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा? भाई मैं भी तो पानी हूं ना, पड़ रहा है, किसका नुकसान करूंगा? उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो पता नहीं कहां बैठा है, मैं अपने ऊपर जुल्म कर रहा हूं, अपने पानी का बेड़ा गर्क कर रहा हूं, मैं 70% खुद पानी हूं, सही है। इसको आप थोड़ी देर के लिए कबूल कर लीजिए और आप नेट पे जाके इसको सर्च कर लीजिएगा, जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया वो सारा का सारा तकरीबन आपको मिल जाएगा। जापानी साइंटिस्ट का नाम काफी अरसे से मेरे दिमाग में, दोहराया नहीं तो मेरे दिमाग से निकल गया, अगर किसी के जहन में है तो बाद में बताइएगा, लेकिन सर्च करने के लिए मैंने आपको कीवर्ड्स दे दिए, ये आप जाके सर्च कर लीजिएगा, फौरन आप पहुंच जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं होगी। अच्छा, मैंने जब इसको पहली दफ़ा देखा तो मैंने ये सोचा कि मैं अपने जिक्र में, जो मैं अहले बैत का जिक्र करूँ, अल्लाह का जिक्र करूँ, इस मैथड को कहाँ इस्तेमाल करूँ। तो मेरी समझ में ये आया कि भाई ये जो मेरा ब्लड है ये भी तो एक लिक्विड ही है ना, और सबसे ज्यादा मेरे वजूद में, मेरे मटेरियल वजूद के अंदर जिसकी रसाई है, जिसकी अप्रोच है, वो ब्लड की है। हमारी बॉडी में सिवाय नाखून और बाल की कोई जगह ऐसी नहीं है जिसको अगर आपने छेड़ा तो वहां से ब्लड नहीं निकलेगा, हर जगह से ब्लड निकलेगा सिवाय नाखून और बाल, ये दो जगहें शायद ऐसी हैं जहां से ब्लड नहीं निकलता है। باقی سب جگہ سے بلڈ نکلتا ہے. تو پھر مجھے ایک بات سمجھ میں آئی, وہ یہ کہ اگر میں نے کوئی ذکر اپنے بلڈ پہ پڑھ دیا, وہ میرے جسم کے کونے کونے میں پہنچ جائے گا, تو اس کا اثر میرے جسم کے کونے کونے پہ آ جائے گا. اب میں اپنے بلڈ پہ ذکر کرواؤں کیسے؟ میں نے اس کا بھی ایک اور طریقہ سوچا. جو آدمی بیکار بیٹھے گا تو سوچے گا ہی نا, آخر میں بیکار بیٹھا تھا تو میرے دماغ میں آیا کہ بھائی اس کا اس طرح سے حل کیا جا سکتا ہے. تو میں نے ایک حل سوچا, میں نے یہ حل سوچا کہ جب میں تسبیح پڑھوں گا نا تو میں سوچوں گا کہ یہ جو میرا ہرٹ ہے, جو پمپنگ اسٹیشن ہے میرے بلڈ کا, یہ تسبیح پڑھ رہا ہے. باڈی کے سارے ہرٹ, سارے بلڈ نے گزرنا یہیں سے ہی ہے. تو میں نے سوچا جب میں کہوں گا اللہ اکبر نا, تو بالکل یوں سوچوں گا جیسے یہاں کا میرا دل یہ کہہ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ الحمدللہ, یہاں سے سوچوں. تو میں نے کنسنٹریٹ کیا اپنی سوچنے کی طاقت کو اپنے دل کی طرف, اور سوچا کہ یہ جو دل ہے گورا, یہ گویا میرا دل پمپ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, تو میرے بلڈ کے اوپر اس ذکر کا اثر آئے گا. اچھا یہاں سے آئے گا تو پھر پوری باڈی میں پہنچ ہی جائے گا. تین پوائنٹس میں تسبیح کے اوپر محنت کرنا. نمبر ایک, اسپیڈ سلو. نمبر دو, میننگز پر تھوڑا سا ریفلیکشن. نمبر تھری, یہ جو پمپنگ اسٹیشن والی بات کہی. آپ یہ کام کر لیں, اگر کوئی, میں ممبر پہ بیٹھا ہوں, اگر کوئی ایک ہفتے تک کرے اور کہے مجھ پہ اثر نہیں ہوا, آج تک میں نے نہیں سنا ہے. ایک ہفتے تو چھوڑ دیں, کوئی ایک دن کرے پانچ دفعہ, پانچ دفعہ بھی چھوڑ دیتے ہیں ہم لوگ سب ملا ملو کے پڑھتے ہیں نا, تو تین دفعہ کر لیں. تین دفعہ کوئی کرے روزانہ اور کہے مجھ پہ اثر نہیں ہو رہا, میں نے نہیں سنا. ایک دفعہ میں پاکستان سے باہر ایک جگہ پہ تھا, ایک گھر میں, وہاں کی جو ہماری ایک بہن تھی وہاں پہ بہت ماشاءاللہ محنت کرنے والی, وہ میرے پاس آئیں, کہنے گی میرا دل بڑا پریشان رہتا ہے, میں کیا کروں. یہ ترکیب مجھے ان دنوں نئی نئی سمجھ میں آئی تھی, تو میں نے کہا یہ آزمانے کے لیے یہ خاتون بہت مناسب ہیں, کہیں تو بھائی میں آزماؤں نا اس ترکیب کو. تو میں نے ان سے کہا کہ بہن ایسا کریں, آپ ایسے کر لیں. تو انہوں نے کہا اس کا کیا ہوگا؟ اچھا میں جہاں کہیں بھی بتاتا ہوں یہ نہیں بتاتا کہ کیا ہوگا, چونکہ جو کرے گا اس کو فوراً خود ہی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ ہو گیا. انہوں نے کہا اس کا کیا ہوگا؟ میں نے کہا ایسا ہے, ابھی مغرب کی نماز ہونے والی ہے, عشاء کی پڑھ کے آئیں پھر ہم بات کریں گے کہ کیا ہوگا. عشاء پڑھ کے آئیں, کہیں مولانا میں نے تو ابھی دس دفعہ اللہ اکبر کہا تھا وہ ہو گیا. میں نے کہا بہن ایسے ہونا چاہیے تھا. اچھا میں نے کہا بھائی تکے میں چل گیا یہ معاملہ. پھر میں نے نیٹ پر ایک جگہ ریفلیکٹ کر دیا اس کو, نیٹ پر ایک جگہ کہیں کوئی لیکچر ہو رہا تھا میں نے بول دیا, تو ایک خاتون نے کینیڈا سے مجھے ایک چیٹنگ میں پکڑ لیا, کہیں لیکچر تھا اس کے بعد کیو اینڈ اے تھا, اس کے بعد انہوں نے مجھے فوراً وہاں پہ لیا اور کہا کہ آپ فلاں ہیں. میں نے کہا میں فلاں ہوں. کہا آپ نے وہ ترکیب بتائی تھی؟ میں نے کہا وہ ترکیب بتائی تھی. کہنے کی کہ آپ کے ساتھ بھی وہی ہوتا ہے؟ تو میں مجھے سمجھ میں آیا کہ ہاں اس کا مطلب ہے کہ یہ باؤنڈریز کراس کر لیتا ہے, یہ پاکستان کے پاسپورٹ کے بغیر بھی چل جاتا ہے, یہ ادھر بھی چل رہا ہے, یہ ابھی تک گارنٹی سے کہہ رہا ہوں چل رہا ہے. کہیے میں نے اتنا وقت آپ کا لیا اس خاطر لیا, آپ کر کے دیکھیں آزمائیں. اچھا یہ میں مجھے تقریباً اندازہ ہو گیا کہ ہم جہاں کہیں بولتے ہیں کچھ پرسنٹیج لوگوں کی کر لیتے ہیں, کر لیتے ہیں, اور میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں آپ پر اثر ہوگا انشاءاللہ. ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خدا ہمیں اس معنویت کو حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. سب یہ ایک پریکٹس ہو گئی. پریکٹس کی بات ہوئی تھی نا کہ بھائی ایسا جا رہے ہیں نا کل روانہ ہو جائیں گے, آپ کو ایسی باتیں ہوتے کر کے چلے جائیں پھر آپ کے پاس کرنے کے لیے کچھ نہ ہو. چونکہ ہم لوگ تو ٹیچر ہیں, ہم لوگ پڑھاتے تھے, تو ٹیچر کوئی ہوم ورک دیے بغیر نہیں جاتا ہے, ٹیچر اسائنمنٹ دیتا ہے, کوئی نہ کوئی کام دے کے جاتا ہے. تو بھائی ہم تو ٹیچر کم از کم بچوں کے لیے تھے, یہاں تو ہم کام تو کم سے کم دے سکتے ہیں. یہ ایک کام ہو گیا. ایک اور کام میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اچھا اگر آپ نے یہ جو تسبیح والی بات کہی اس کو روٹین میں کر لیا تو پھر آپ اس کے کمالات کچھ اور دیکھیں گے. اگر آپ نے روٹین بنا لیا اس کو تو پھر آپ اس کے کمالات بہت دیکھیں گے. آپ کا دل بہت عجیب و غریب طریقوں سے بہت ساری چیزوں کے لیے تیار ہونا شروع ہو جائے گا. تیار دل کسے کہتے ہیں؟ تیار دل اسے کہتے ہیں جس پر حقیقتیں ریفلیکٹ ہوں، حقیقتوں کے پیچھے بھاگنا نہ پڑے، حقیقت اس پہ ریفلیکٹ ہونا شروع ہو جائے، اس کو ہم تیار دل کہتے ہیں۔ ایک وہ ہوتا ہے نا کہ میں ادھر ادھر بھاگتا ہوں اور دیکھتا ہوں بھائی میری شکل نظر کیسی آ رہی ہے، آئینہ مجھے نظر نہیں آ رہا، اور ایک دفعہ آئینہ میرے ہاتھ میں ہوتا ہے، میرا دل چاہتا ہے میں یوں اٹھاتا ہوں اور دیکھتا ہوں، اچھا یہ ہے آپ کے پاس دل ایک آئینہ ہے، حقیقت ڈھونڈنے کہیں نہیں جانا چاہیے، یہ یہاں پہ ریفلیکٹ ہونا چاہیے، اس کو اتنا صاف ہونا چاہیے، اصولاً ایسا ہونا چاہیے۔ ہم لوگ نہیں کر پائیں، کر پائیں یہ اللہ کی مرضی، ہمارا ارادہ اللہ کے اوپر بعد میں چھوڑوں، پہلے تو اپنی مصیبت ہے ہماری، تو خدا توفیق دے ہی دیتا ہے۔ یہ کر لیں، ایک فائدہ ایک ہو گیا، ایک پریکٹس ہو گیا۔ دوسری پریکٹس یہ ہے، اللہ ہم سب کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ کریں گے مجھے ثواب ملے گا، میں اچھا بزنس مین ہوں اس معاملے کے اندر، کہ مجھے پتا ہوتا ہے کہاں سے مجھے پروفٹ مل سکتا ہے، تو میں اس کو اپرچونیٹی کو جانے نہیں دوں گا۔ دوسرا راستہ یہ کہ آپ نے ایک واجب نماز پڑھ لی، مستحب نماز جو بھی آپ پڑھ رہے تھے وہ آپ نے پڑھ لی، نماز ختم ہو گئی، آپ سجدے میں گئے، جس کو ہم معمولاً سجدہ شکرانہ کہتے ہیں۔ سجدہ شکرانہ بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑا کام۔ آپ سجدہ شکر میں گئے، اب آپ کیا کریں، آپ کا ویژن تو بند ہو گیا، اب آپ کو دنیا کی اور کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے سوائے کارپیٹ کے، اگر آپ گھور گھور کے دیکھنے بھی کوشش کریں تو شاید نظر نہیں آتا ہے۔ اب آپ کا جب آنکھیں بند ہو گئی ہیں، اب آپ اپنے دل کو کھولیں اور آپ اپنے خدا سے گفتگو کرنا شروع کریں، 1-to-1 آپ کی اپنی زبان میں جس میں آپ کو آسانی ہو، جو بھی زبان ہے آپ کی، کوئی بھی زبان ہے آپ کی، اللہ کے یوں سوچیں آپ کھڑے، خدا کھڑا ہے، آپ نے خدا سے 1-to-1 گفتگو کرنی ہے، کوئی غائب کا صیغہ استعمال نہیں کیجیے گا، تھرڈ پرسن استعمال نہیں کیجیے گا، وہ ہے جو نہیں، وہ نہیں، وہ سامنے کھڑا ہے، تم کہو، آپ کہو، اے خدا کہو، کیونکہ وہ سامنے ہے، غائب کیوں لے رہے ہو، حاضر سمجھو۔ آپ سجدے میں جائیں اور خدا کو سمجھیں کہ حاضر ہے، حاضر ہو گیا، اب گفتگو کرو، بات کرو۔ اچھا اب کوشچن یہاں پہ یہ آتا ہے کہ بھائی بات کریں کیا، بزنس پارٹنر سے تو بزنس کے بارے میں بات ہوتی ہے، اور کوئی ہوتا ہے تو اس سے کچھ اور باتیں ہوتی ہیں، اس سے کیا بات کرنی ہے، اس سے جو دل میں آ رہی ہے نا وہ کہتے ہیں۔ آپ کوئی تکلیف ہے، بولے، کیا تکلیف ہے آپ کی، کچھ چاہیے آپ کو، بولیں۔ اچھا شروع میں آپ پینسل، بٹن اور جوتے سے لے کر پتہ نہیں کیا کچھ مانگنے کی کوشش کریں گے، بعد میں آپ کو خود ہی سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ سے یہ سب چیزیں مانگنا بہت چھوٹی بات ہوتی ہے، کوئی بڑی چیز مانگنی چاہیے۔ آپ شروع کریں گفتگو کرنا، شروع کریں۔ اچھا ممکن ہے کوئی مجھ سے، کبھی کسی نے مجھ سے کہا کہ بھائی یہ سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ اس سے گفتگو کرنی کیا ہے اللہ سے، تو میں کہتا ہوں کہ یہی کہہ دو خدا سے کہ خدا ہے میں ایسا نکما ہوں کہ میں 50 سال سے زندگی گزار رہا ہوں، مجھے تجھ سے بات کرنی نہیں آئی آج تک، جبکہ مجھے پتا ہے میں نے جانا تیرے ہی پاس ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گفتگو کریں اس سے، آپ کو جو دکھڑے ہیں، درد تکلیف ہے، بولیں کہ خدا مجھے یہ تکلیف ہے، پھر آپ کو خود سمجھ میں آئے گا کہ بھائی یہ تکلیف بہت چھوٹی تکلیف ہے، کوئی بڑی تکلیف بولو۔ مثلا کوئی مجھ سے کہے کہ مثلا میں تو چاہتا ہوں معنویت حاصل کروں، خدا سے کہو کہ خدا میں تیرا بندہ ہوں، تیری محبت کے بغیر زندگی گزاروں یہ کون سی زندگی ہے، میں تو تیری طرف آنا چاہتا ہوں، میں پتہ نہیں کہاں کہاں گھوم رہا ہوں، غلط کر رہا ہوں، تو مجھے اپنی طرف بلا لے، یہ بول دو اسے، کیا کہنا چاہتے ہیں، جو کہنا چاہتے ہیں کہیں خدا سے، کتنی دیر کہیں۔ شروع میں اپنے آپ کو باؤنڈ کریں، 15 سیکنڈ، 30 سیکنڈ، چونکہ آپ کا دل اس جگہ پر جتنا سر اٹھانے کا چاہے گا نا اللہ جانتا ہے سر، شیطان آپ کو کہے گا بھاگو یہاں سے، چونکہ یہ جو آپ قریب جا رہے ہیں نا یہ شیطان کبھی برداشت نہیں کرے گا۔ شیطان بہت ساری چیزوں پر میرے اور آپ کے صبر کرتا ہے، اس معاملے میں بالکل صبور نہیں ہے، اس معاملے میں یہ شیطان پورا شیطان ہے، کہتا ہے یہاں نہیں ٹکنے دوں گا، کیونکہ اگر یہ دروازہ کھل گیا تو پھر میرا دروازہ بند ہو جائے گا، وہ یہ دروازہ نہیں کھولنے دے گا آپ کو، آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ شروع میں آپ سر جھکائیں، سر رکھیں سجدے میں، 10 سیکنڈ، 15 سیکنڈ باؤنڈ کرنے آپ کو، 15 سیکنڈ سے پہلے سر نہیں اٹھاؤں گا، یہ آدھے منٹ سے پہلے سر نہیں اٹھاؤں گا، آہستہ آہستہ بڑھائیں، 1 منٹ سے پہلے سر نہیں اٹھاؤں گا۔ اچھا 1 منٹ تک کیا کروں گا، جو دل میں آئی کروں گا، زیادہ تر میں کہہ رہا ہوں تھرڈ پرسن میں گفتگو مت کیجیے گا، ڈائریکٹ خطاب کیجیے گا، تاکہ آپ کا میرا رشتہ اللہ سے غائب اور غائب کا نہ بنے، حاضر کا بنے. ہم خدا کی بارگاہ میں ہیں تو اس سے غائب کا رشتہ کیوں بنائیں، حاضر کا رشتہ کیوں نہ بنائیں؟ اس طرح سے آپ کی اور ہماری اسپیشلٹی کو ایک دھکا لگے گا، آگے بڑھنے کا ایک چانس بنے گا. تو یہ دو سٹارٹنگ پوائنٹس ہیں. اب دیکھیں اس میں کچھ نہیں جائے گا. ایک تسبیح پڑھنے میں کتنی دیر میں نے آپ سے عرض کیا؟ دو منٹ. تین دفعہ تسبیح پڑھیں گے آپ کتنے منٹ لگا لیں گے؟ چھ منٹ. کوئی کہے میں بزی ہوں تو چھ منٹ نہیں نکال سکتا. چھ منٹ میں ایک منٹ تو ویسے ہی نکال رہا تھا نا، بیس بیس سیکنڈ کے تین ٹرپ کر کے، پانچ منٹ ہی اور نکالنے، ایک منٹ تو ویسے ہی نکال رہا تھا. یہ جو سجدہ میں کہہ رہا ہوں یہ تیس سیکنڈ سے شروع کرے، دن میں تین دفعہ کر لے، ڈیڑھ منٹ یہ ہو گیا، ساڑھے سات منٹ کا ٹوٹل نسخہ ہے. کہیں جانا ہے کیا؟ نہیں، کہیں نہیں جانا ہے. وہی جو سجادے ہوئے بیٹھے تھے وہیں بیٹھے رہنا، کہیں بھاگ دوڑ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. اس سے اچھی ڈائٹنگ آپ کو کوئی نہیں ملے گی، اس میں کچھ نہیں کرنا ہے. اور اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی روح کا جو گناہ کا بوجھ ہے وہ کافی کم ہو جائے گا. یہ بات آگے بڑھے گی. اچھا یہاں پہ کیا ہوگا؟ کچھ لوگوں کے اندر اسپریچولیٹی کا پوٹینشیل ہوتا ہے، ان کو پتہ نہیں ہوتا، بالکل ایسے جیسے اسکولس کے اندر ہوتا ہے. کچھ بچوں کے اندر بیس بال کا پوٹینشیل ہوتا ہے، وہ جو بیس بال کا ایکسپرٹ ہوتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے اس بچے کے اندر پوٹینشیل ہے، وہ اس کو پک کرتا ہے، اس کے بعد اس کو بہت بڑا کچھ بنا دیتا ہے. کچھ کے اندر ڈرائنگ کا پوٹینشیل ہوتا ہے، آرٹس کا پوٹینشیل ہوتا ہے، اس کو جو آرٹسٹ ہوتا ہے وہ پہچانتا ہے. ہمیں نہیں معلوم کس کے اندر اسپریچولیٹی کا پوٹینشیل ہے، ہمیں نہیں پتا ہوتا. تو ہمارے پاس صرف ایک کام رہ جاتا ہے کہ سب کو اس پروسیس سے گزار دیں، جس میں پوٹینشیل ہوگا وہ خود ہی پک کر لے گا، وہ خود ہی پک کر لے گا. اور خدا نے متعال کا وعدہ ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں کوشش کریں گے ہم یقیناً 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 ان کی ہدایت ضرور کریں گے. تو اللہ کا وعدہ ہمارے پاس ہے. تو صاحب یہ چند پریکٹسز کی بات ہو گئی. اب میں آپ کی کچھ منٹس اور لے کر وقت کے امام سے تعلق کے چیپٹر میں ایک دو باتیں عرض کروں گا اور آپ کی زحمت تمام کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. ایک مشورہ اور دیتا چلا جاؤں آپ کی خدمت میں، وہ یہ ہے کہ میں نے یہ فیل کیا ہے کہ جب ہم لوگ سن رہے ہوتے ہیں نا تو ہمارے دل پہ ایک اثر ہو رہا ہوتا ہے، اور یہاں سے باہر گئے اور معاملہ ختم. اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ یہیں بیٹھے بیٹھے فیصلہ کر لو. چونکہ اگر آپ نے فیصلے کو بعد کے لیے چھوڑ دیا تو بعد میں آپ کا یہ انوائرمنٹ ختم ہو جائے گا. ابھی جو دل پہ اثر ہے نا، آپ ابھی فیصلہ کر لیں. یہ سید الشہداء کے نام کے صدقے میں، اہل بیت کے نام کے صدقے میں ایسا ہوتا ہے شاید کہ یہاں پہ اثر ہو رہا ہوتا ہے. آپ ابھی ان دو پریکٹسز میں سے اپنے نفس کے ساتھ کچھ وعدے کر لیں کہ آپ نے کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، اور حتی الامکان کرنے کی کوشش کر لیں، چونکہ اس میں آپ کا زیادہ کچھ جائے گا نہیں، نہ وقت جا رہا ہے نہ پیسہ جا رہا ہے، اس میں کوئی بھی ایسی چیز جانے والی نہیں ہے، چانس آنے کا ہی ہے. تو اتنے بڑے بزنس مین تو ہم اور آپ سب ہیں کہ اگر آنے کا چانس ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، جانے کا ہے تو پھر پرابلم ہے. تو اس میں آنے کا چانس ہے، جانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر، تو آپ اس کو ٹرائی ماریں. اب وقت کے امام کے حوالے سے میں کوشش یہ کر رہا ہوں کل بھی اور آج بھی کہ بہت کوئی فلاسفیکل باتیں کی نہ جائیں، جو مجھے آتی بھی نہیں ہوں گی شاید، تو بالکل عام سی باتیں کی جائیں، ان سے کچھ نتائج لے لیے جائیں. تو میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. واقعہ سننے میں آسان ہوتا ہے، یاد رکھنے میں بھی بہت آسان ہوتا ہے، اور جو فلاسفیکل باتیں ہوتی ہیں وہ سننے میں بڑی مشکل ہو جاتی ہے. انسان اگر خاص کر کھائے کے بیٹھا ہو تو پھر تو سننا بہت ہی مصیبت ہو جاتا ہے. ہمارے ایک ٹیچر تھے، وہ کہتے تھے کہ صبح کو جو لیکچر ہوتا ہے نا 8 بجے سے 10 بجے تک، وہ ٹیچر کو بھی سمجھ میں آتا ہے، اسٹوڈنٹس کو بھی سمجھ میں آتا ہے. 10 بجے سے لے کے 1 بجے تک جو بریک کا ٹائم ہوتا ہے، اس میں جو لیکچر ہوتے ہیں وہ ٹیچر کو سمجھ میں آتے ہیں، اسٹوڈنٹس کو سمجھ میں نہیں آتے. پھر کہنے لگے جو لنچ بریک کے بعد ہوتے ہیں وہ نہ ٹیچر کو سمجھ میں آتا ہے نہ اسٹوڈنٹ کو سمجھ میں آتا ہے. تو ابھی یہ ڈنر کے بریک کے بعد یہ لیکچر ہے، اللہ جانتا ہے کس کو سمجھ میں آ رہا ہے کس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. لیکن یہ اس فرش کا کچھ صدقہ ہے کہ کچھ چیزیں یہاں پہ چلتی ہیں. ایک بار پھر صاحب فرش کے نام پر درود بھیجیں، محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد. معجل صاحب، ایک دفعہ ایک جگہ ہم نے مجلس پڑھی، مجلس کے بعد ایک آدمی آیا ہمارے پاس، میں واقعہ پتہ نہیں کتنی دفعہ بیان کر چکا ہوں اپنی اسپیچز کے اندر، ہمیشہ مزہ آتا ہے مجھے، ریمائنڈر بھی ہو جاتا ہے میرے لیے. وہ ایک آدمی میرے پاس آیا، نظر نیاز تھی، ہمارے گھر سے تھوڑی فاصلے پر ایک علاقہ غریب غربا کا سے ایک اچھا سا علاقہ، تو وہاں پہ نظر نیاز تھی. وہ آدمی میرے پاس آیا اور وہ جیسے بیٹھا بس ایسے ہی کہ بیٹھا اور کھڑا ہوا کے درمیان میں، جیسے بس بالکل اس کے اٹھ کے فوراً جانا ہے، تو اسٹائل سے پتہ چل گیا کہ اس کو کچھ چھوٹا سا کام ہے اور یہ فوراً بھاگنے کے موڈ میں ہے، زیادہ دیر نہیں بیٹھنا چاہ رہا. دسترخوان ویسے ہی لگ چکا تھا، نظر نیاز کا ہونے والی تھی. تو آیا میرے پاس، کہنے کا مولانا مجھے ایک دوست نے ایک سوال پوچھوایا، میں آپ کو بتاتا ہوں سوال، آپ مجھے جلدی بتائیے گا، مجھے جانا ہے ایئرپورٹ پہ، میری ڈیوٹی ہے. ایئرپورٹ کے پیچھے کا علاقہ تھا. کہنے لگا ایئرپورٹ پہ میری نائٹ شفٹ ہے، آپ مجھے بتائیں، میں ذرا جاتا ہوں، مجھے شفٹ میں دیر ہو رہی ہے. میں نے کہاں پوچھوں، تو اس نے کہا مولانا ذرا جلدی سے بتائیں معرفت امام کسے کہتے ہیں. اچھا جب اس نے کہا معرفت امام کسے کہتے ہیں، تو پہلے تو اب بہت ساری چیزیں آپ کے دماغ میں اچانک آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو میرے دل میں ایسے آیا کہ جیسے یہ بالکل ایسے ہی کہہ رہے کہ مولانا جلدی سے مجھے فزکس میں پی ایچ ڈی کروائیں، میں جاتا ہوں. تو بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، معرفت امام ایک ٹاپک ہے، اتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہے. معرفت امام وہ چیز ہوتی ہے جو جاہلیت سے بچاتی ہے. مم ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتتا جاہلیہ، جو معرفت امام نہ رکھے مر جائے جاہلیت کی موت مرتا ہے. پھر وہ اتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور یہ کہہ رہا ہے بس بتائیں مجھے جانا، یہ وہ اس طرح کی بات. پہلے تو میرے دل میں آئی میں اس سے کہوں بندے خدا ابھی چلے جاؤ، کل سکون سے آ جانا، میں بھی سکون سے بیٹھ جاؤں گا، پانچ دس منٹ تھوڑی گھر بات بات کر لیں گے. اچھا پھر میں نے سوچا کہ بھائی یہ بندے خدا پوچھ رہا ہے، اب اس کو اس طرح سے میں کہوں گا وہ تو شاید کہیں برا نہ مان لے کہیں. تو میں نے ایسے ہی دماغ میں اللہ سے کہا کہ خدا مجھے تو نہیں پتا اس کو کیا کہنا ہے، تو جو کچھ کہلوانا ہے تو میرے دماغ میں ڈال دے تاکہ میں اس کو بول دوں. میں معمولاً یہ نہیں کر پاتا، لیکن اس وقت میرے خیال میں یہ کوئی بہت اچھا آدمی ہوگا یا اس کے پیچھے جو بندہ ہوگا وہ بہت اچھا آدمی ہوگا. تو میرے دماغ میں یہی آئی، میں نے خدا سے کہا خدا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا اس کو مجھے کیا بولنا ہے، تجھے اگر کچھ کہنا ہے تو کہلوا دے. یہ سب مائکرو سیکنڈ میں ہو گیا. جیسے ہی میں نے یوں سوچا تو میرے دماغ میں ایک جملہ آیا، میں نے وہ جملہ اسے کہا، اس کو بہت اچھا لگا. کہنے مولانا کیا بات ہے آپ کی. اب میں اس کا بھائی میں کیا بتاتا، میری کہاں بات ہے، تو پیچھے کا معاملہ ہو گیا، اب چل گیا کسی طریقے سے. وہ چلا گیا. میں گھر آیا، اب ظاہر ہے آدمی گھر آتا ہے تو اپنی لائف کو ریویو کرتا ہے، بھائی میں کیا کیا آج. تو میرے ذہن میں آیا کہ یار وہ ایک جملہ آیا تھا میرے دماغ میں، وہ صحیح آیا تھا یا غلط آیا تھا. ایسا نہیں کہ میں نے کوئی غلط ٹوکن پکڑا دیا پھر بعد میں کل اس کو واپس لینا پڑے گا. تو میں نے غور کیا کہ یہ جملہ صحیح تھا یا غلط تھا، تو میرے دماغ نے کہا کہ نہیں یہ جملہ صحیح تھا. پھر میں نے اور غور کیا کہ یہ صحیح تھا یا بہت اچھا تھا، تو میرے دماغ نے کہا کہ نہیں بیٹا یہ جملہ بہت اچھا تھا. پھر میں نے سوچا کہ میں اس پہ پریکٹس کر سکتا ہوں کیا، تو مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ کوئی بہت بڑا نسخہ ہے، یہ بہت اچھا نسخہ ہے، یہ بہت کارآمد جملہ ہے. پھر میں نے اس کو تھوڑا بہت پریکٹس کیا. ہم نے اپنی 30 سال طالب علمی میں ایک کام جو کیا ہے نا، وہ کچھ چیزوں کو اپنے اوپر آزمایا ہے. بس اگر کوئی حدیث ملی نا کہ اس سے یہ ہوتا ہے، تو میں نے کہا چلو کر کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. حدیث صحیح ہوگی تو فائدہ ہو جائے گا، حدیث صحیح نہیں ہوگی تو شاید نہیں ہوگا، لیکن نقصان کوئی نہیں ہمارا. تو ہم نے دین کے نام پر جو ملتا تھا اس میں سے کچھ چیزوں کو آزمایا. تو پھر میں نے اس جملے کو اپنے اوپر آزمایا، میں کہا بھائی دیکھتا ہوں اس جملے سے فائدہ ہوتا ہے نہیں ہوتا. پھر میں نے اپنے اوپر آزمایا تو میں نے دیکھا نہیں اس کا فائدہ ہوتا ہے، فائدہ ہوتا. پھر میں نے یہ سوچا کہ میں یہ جملہ لوگوں کو بھی بول دیا کروں گا. پھر بعد میں نے بہت دفعہ یہ جملہ بولا، میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد وآل محمد، محمد آل محمد. اچھا جو معرفت ہے نا، یہ بڑی عجیب چیز ہے. میں نے عرض کیا یہ معرفت اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو وہ اور ابو سفیان ایک ہی ہے، پھر جاہلیت کی موت. ابو جہل کی موت، اس کی موت ایک ہی ہو گئی، جاہلیت کی موت، کیپٹل پنشمنٹ، موت سے بڑھ کر سزا ہی ہے. اس کے بعد میں نے سوچا معرفت اگر واقعی معرفت ہو، جیسے مثلا اہل بیت کے اصحاب کے پاس تھی، وہ ہمارے پاس آ سکتی کیا؟ یہ تو مشکل ہے بھائی. مثلا حضرت سلمان فارسی کے پاس کوئی معرفت تھی، حضرت ابو ذر کے پاس کوئی معرفت تھی، حضرت میثم تمار کے پاس کوئی معرفت تھی، اس کا کوئی چانس ہے؟ میں کہا نہیں بھائی، ہمارا ایسا کوئی چانس دور دور تک بھی نظر نہیں آتی. تو اگر اہل بیت کے نزدیک معرفت وہ معرفت ہے جو ان کے اصحاب کے پاس تھی، تو ہم تو پھر سب جاہلیت کی موت میں چلے گئے، نعوذ باللہ تعالیٰ. پھر مجھے اندازہ ہوا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، वो तो फिर उंगलियों के ऊपर गिनने वाले 15-20 होंगे, 10-15 होंगे, तारीख में शायद 30-40 हो जाएंगे। 313 होते तो जहूर नहीं हो चुका होता अब तक, तो बहुत कम लोग होंगे। फिर मैंने कहा ये नहीं हो सकता। फिर मेरे जहन में एक और बात आई, वो ये कि वो जो हमारे पास कार्ड तकसीम होता है जिसमें लिखा होता है इमाम की विलादत कब हुई, शहादत कब हुई, दुश्मन कौन था, रोज़ा कहाँ पर है, बच्चे कितने थे, इसको मारिफत इमाम कह सकते हैं क्या? मतलब अगर मैं इस कार्ड को रट लूं तो मारिफत इमाम पूरी हो गई मेरी? मेरा दिल ने कहा कि नहीं यार, ये मारिफत इमाम कोई ऐसी कोई मेमोराइज करने वाली कोई चीज नहीं है, ये कुछ और मामला है। ना वो टॉपर है और ना इतना बॉटम है कि भाई सिर्फ ये कार्ड है जो मेमोराइज करो तो ये तो ज्यादातर लोगों को याद भी नहीं है। मसलन वाकई मुझे याद नहीं आएगा कि मसलन सातवें इमाम की शहादत किस साल में हुई थी, याद नहीं आता है। बाद शायद पांचवें छठे तक याद आता रहे, लेकिन सातवें इमाम का मुश्किल हो जाता, आठवें इमाम का शायद याद आ जाए, फिर नवें इमाम का याद नहीं आता, मुश्किल हो जाती है। ये तो मारिफत नहीं हो सकती। अब उस जुमले पे आता हूँ। बहर उस जुमले जब मैं उस बंदे खुदा को जवाब देने लगा तो मेरे जहन में ये आया कि मैंने उससे अर्ज किया, देखो ब्रदर, अपने इमाम की पसंद और नापसंद को पहचान जा, यही मारिफत है। अपने इमाम की पसंद और नापसंद को पहचाना, ये मारिफत है। तुम्हें ये पता होना चाहिए मेरे मौला को क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, तो अहले मारिफत हो गए। चने साहब जुमला हो गया। फिर मेरे जहन में आया कि इस पे अमल कैसे होगा? ये अमल तो कोई मुश्किल काम नहीं है, यानी मेथड आसान है, प्रैक्टिस मुश्किल है। मेथड आसान है, मेथड क्या है? मेथड ये कि जब भी कोई काम करने लगूं अपने आप से एक सवाल करूं, ये मेरे इमाम को पसंद है? पसंद है तो करूंगा, नहीं पसंद नहीं करूंगा। इससे आसान तरीका मुझे अभी तक समझ में नहीं आया, सादा तरीन का। भाई मुझे टोपी लगानी है ना, मैं टोपी लगा के आईने के सामने खड़ा हूं, देख रहा हूं कैसी लग रही है, अपने आप से पूछूं ये टोपी लगाना इमाम को पसंद है? पसंद है तो कर लो, नहीं पसंद उतार दो, खत्म। घड़ी पहन रहा हूं, पूछूं अपने दिल से कि मैं घड़ी पहन रहा हूं, ये घड़ी पहनना इमाम को पसंद है? पसंद है तो पहनूंगा, नहीं पसंद तो नहीं पहनूंगा। आप अपनी जिंदगी में यही कर लें, जो भी काम करने लगे थोड़ा सा ब्रेक लें, पूछें ये इमाम को पसंद है? आप कोई खर्चा करने वाले हैं, अपने आप से पूछें इमाम को पसंद है? कम से कम इतना हो कि नापसंद ना हो। भाई कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका समझ में नहीं आता पसंद है या नहीं है। मैं एक गाड़ी खरीदने वाला हूं, मुझे नहीं पता इमाम को पसंद है या नहीं है, लेकिन कम से कम क्या हो, नापसंद तो ना हो कम से कम। भाई आपका बच्चा आता है आपके सामने एक लिबास के अंदर, कहता है बाबा कैसा लग रहा हूं? ठीक लग रहा हूं, यानी ना पसंद है ना नापसंद है, ठीक है, बीच का है। फिर एक दफा कुछ पहन के आता है, कहते हैं बेटा ये तो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, इसको कुछ कर लो। अगर आपको किसी काम के पीछे लगे ना कि मेरे मौला कहेंगे ये अच्छा नहीं लग रहा है, वो आप मत करें। स्टार्टिंग पॉइंट यहां पर है, अपने हर काम को इवैल्यूएशन करें, अपने दिल में अपने इमाम की याद को लाकर, और अपने आप से पूछें ये इमाम को पसंद आएगा। मैं अब बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूँ ना, मैं आपको ऐसी में कह रहा हूँ, मतलब आपने टीवी पे कुछ देखना शुरू किया, कुछ इमाम को पसंद आएगा? ये मैं ये देख रहा हूँ, पसंद आएगा? मैं फला काम कर रहा हूँ, फला आदमी से कोई बातें कर रहा हूँ, फला से किसी से मेरी गुफ्तगु चल रही है, अपने आप से पूछें ये गुफ्तगु इमाम सुन रहे होंगे, उनको पसंद आएगा? ये अपनी हर हालत के बारे में अपने आप से सवाल करें, ये इमाम को पसंद आएगा? कम से कम नापसंद हो वो छोड़ दें, पसंदीदा काम भी कर लें, हफ्ते में एक आध पसंदीदा काम भी होना चाहिए, मेहनत करके इंसान कर ले कि हाँ भी ये काम पसंद आएगा वो कर लें आप। लेकिन जो काम ना पसंद है पहले उसको छोड़ें। मुमकिन है कोई आदमी कहता है ना, जैसे बाद लोग क्या करते हैं, 10 गंदे काम करते हैं, आखिर में सदका खैरात कर लेते हैं, कहते हैं लो अच्छा काम भी कर लिया। मैं कहता हूं उल्टा कर लो, 9 अच्छे काम करो और एक गंदा काम करो, अब भी गलत है। हम लोग उल्टा करते हैं, 9 गंदे काम करके एक अच्छा काम करके कहते हैं कि सही हो गया। मैं कह रहा हूं उल्टा कर लो, 9 अच्छे काम करो, एक गलत काम करो, अब भी गलत है। इसके मुकाबले में क्या करो, वो 9 अच्छे काम मत करो और गलत भी मत करो। गलत काम छोड़ो सबसे पहले। क्यों? اس کی وجہ ہے. غلط کام چھوڑو سب سے پہلے, کیا وجہ کیا ہے؟ میں اس طرح سوچتا ہوں, اللہ آپ کے والدین زندہ ہیں تو ان کو صحت سلامتی نصیب فرمائے انشاءاللہ, دنیا سے گزر گئے تو ان کے تمام اعمال کی قبولیت خدا تعالیٰ ارشاد فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ. میں اپنی طور پہ سوچتا ہوں, میری والدہ حیات ہے, میں ان کو دن میں 9 دفعہ کال کروں اور ان کو اچھی دعائیں کہوں اور ان سے اچھی دعائیں لوں, اور سونے سے پہلے 1 دفعہ کال کر کے ان کو ڈانٹ دوں. صحیح ہے؟ ایک دن میں یہ کر دوں, دوسرے دن میں یہ کام کر دوں, تیسرے دن وہ مجھ سے کہیں گے بیٹا ایسا ہے, نہ وہ 9 پازیٹیو کرو نہ یہ 1 نیگیٹو کرو, ختم. اگر میں ان سے کہوں نا میں 9 دفعہ آپ کو اچھی باتیں بھی تو کرتا ہوں, تو وہ کہیں گی تمہاری اچھی باتیں اچھی لگتی ہیں, جو بری بات ہے نا یہ بہت بری لگتی ہے, اس کو ختم کرو کسی طریقے سے, 9 اچھی نہیں چاہیے, یہ جو غلط کرتے ہو یہ تو ختم کرو کسی طریقے سے. یہ کیا بات ہوئی؟ 9 دفعہ گفٹ دیتا ہوں, 1 دفعہ تھپڑ مار دیتا ہوں, تو سامنے والا کہے گا بھائی یہ 9 گفٹ مت دو, یہ کم سے کم تھپڑ مارنا تو روکو, یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ امام کے نام پہ اچھے کام کر رہے ہیں, اللہ آپ کو سلامتی دے, برا کیوں کر رہے ہیں؟ غلط والا کیوں کر رہے ہیں؟ غلط سے دل دکھتا ہے. آپ 10 اچھے کام کریں, میں کہہ رہا ہوں 10 نہیں کرو 5 کر لو, لیکن وہ جو سب سے پہلے غلط کام ہے اسے تو چھوڑو کسی طریقے سے, ورنہ باقی اس کا بھی فائدہ نہیں ہوتا, پھر ان کا دل دکھتا رہتا ہے بےچارے کا, بےچارہ کہنا پڑ رہا ہے ہمیں. مجھے تو واقعا ہم لوگوں کو مجھے تو ڈر لگتا ہے, بعض اوقات تو ہماری عبادتیں بھی انسلٹ ہوتی ہیں, مجھے تو واقعا خوف آتا ہے بعض اوقات کہ ہماری عبادتیں لگتا ہے اللہ کی بارگاہ میں انسلٹ ہوں گی, کوئی دیکھے گا تو ڈانٹے گا ہمیں, فرشتے کہیں گے تم کیسی عبادتیں کرتے ہو بدبخت لوگوں, نہ تم خدا کو سوچتے ہو نہ دین کو سوچتے ہو نہ اللہ کو سوچتے ہو, پتہ نہیں کہاں سوچتے رہتے ہو, نمازیں پڑھتے رہتے ہو. لیکن جو کچھ بھی ہے غلط کام تو نہ کریں کم از کم. تو مجھے بات جو سمجھ میں آئی وہ یہ کہ بھائی آپ امام کی پسند ناپسند کو پہچانیں, یہ آپ کی معرفت ہے. دوسرا کام یہ کریں اس کے اوپر پریکٹس کریں. پریکٹس کیسے کریں؟ اپنے ہر کام سے پہلے اپنے آپ سے پوچھیں یہ امام کو پسند ہے؟ کم از کم ناپسند کام مت کریں, ناپسند کام مت کریں. میں آپ کا بہت وقت لے چکا ہوں, لیکن 1-2 پوائنٹ اور آپ کی خدمت میں تیزی سے عرض کروں, چونکہ اس کا فائدہ ہوگا مجھے اور آپ کو ان شاء اللہ تعالی. اپنی زندگی کا جائزہ لیں, فائنل بالکل باتیں, آخری بات, اپنی زندگی کا جائزہ لیں, آج کی رات, کل کی رات, کبھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے تھوڑی دیر کے لیے, اپنے آپ کو سوچیں جو کچھ میں اور آپ ہیں. میں اپنے آپ کو سوچوں میں اتنی ایج میری ہو گئی ہے, میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا, سب سوچ لیا میں نے, پازیٹیو نیگیٹو سب کچھ. اس کے بعد اپنے آپ سے ایک بات پوچھوں, ایسا ایک آدمی امام کے لشکر میں جائے گا؟ ایکسیپٹیبل رینج میں آ چکا ہوں کیا؟ ایسا ایک آدمی امام کے لشکر میں جائے گا؟ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں, آپ اور میں لشکر امام کا انتظار کر رہے ہیں 1150 سال سے تقریباً. رسول خدا نے 1400 سال پہلے اس لشکر کا وعدہ دیا تھا ہمیں, وہ 1400 سال سے انتظار کر رہے ہیں. میں آپ سے پوچھوں امام کا لشکر بننے والا ہے جس کا 1400 سال سے اللہ کے نبی انتظار کر رہے ہیں, اس میں 2 آدمی جھوٹے ہوں گے, آپ کا دل مانتا ہے؟ تو پھر اس کا مطلب اگر میری زندگی میں جھوٹ ہے تو اس کا مطلب میں اس لشکر میں نہیں جاؤں گا. اب ہر بیماری کو اٹھا کے دیکھیں, آپ کا دل مانتا ہے کہ اس بیماری کے ساتھ لشکر میں جاؤں گا؟ اپنے اوپر امپلیمنٹ کریں, میں اپنے اوپر امپلیمنٹ کروں, اپنے اوپر سے سوچوں بھائی تو نے کیا کیا, اس سال پیدا ہوا, وہاں گیا, وہاں گیا, وہاں گیا, یہ میری اچھائیاں, یہ میری برائیاں. باٹم لائن میں نٹ شیل ایک جملے میں بتاؤ, میں لشکر میں جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا؟ نہیں جاؤں گا تو پھر یہ بتاؤ پھر تمہارا مقام ہے کیا؟ تمہاری زندگی پہ لعنت ہو, تم امام کے لشکر میں نہیں جا سکتے پھر تو. میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں بھائی اگر میں امام کی نصرت نہیں کر سکتا پھر میری زندگی کا فائدہ کیا ہوا؟ آپ خود سوچو, میں نے تھوڑی سی سخت بات کہہ دی, اپنے لیے کہہ رہا ہوں. حیف ہے زندگی کے لیے, زندگی میں کیا کیا پھر؟ 50 سال زندگی گزاری, کو 40 کتابیں پڑھی, 40-50 تقریریں کر دی, یہ کر دیا, وہ کر دیا, کیا فائدہ کیا؟ اہل بیت کے کام تو آ نہیں سکے, تو یہ جو تم نے تقریریں کر ڈالی اس میں کیا ملا پھر؟ کس کو خوش کیا پھر؟ تو ہم سب ایسی سوچیں اپنا کہ بھئی ہماری زندگی کا کیا رزلٹ نکلا پھر, اگر ہم لشکر میں نہیں جا سکتے, ان کے ساتھ ہی نہیں کھڑے ہو سکتے پھر. تو اس طرح کا ایک نتیجہ لے کر اور پھر اپنا انالیسس کرنے کے بعد اس کو کریکشن کریں. بھئی میری کون سی خرابی ہے جس کو ابھی صحیح ہونا چاہیے. آپ اور میں ماہ رمضان سے نزدیک ہیں, اپنی تیاری شروع کر لیں. میں آپ سے اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ کی کہنے کی صدقے مجھے یاد آئے کہ بھئی مجھے کرنا ہے, ورنہ ٹریولنگ میں میرے دماغ سے نکل جائے گا سب کچھ. تو مجھے یاد آئے کہ بھئی یہ کام ابھی کرنا باقی ہے. ہم کیا کریں, تیاری کریں ماہ رمضان سے پہلے کہ بھئی کس برائی سے لڑنا ہے اپنی, اپنے اندر کوئی کریکشن ایسی لانی ہے جس سے امام کا دل خوش ہو, شب قدر ہمیں ان کی طرف سے کوئی انعام مل جائے انشاءاللہ. تو اعزان محترم, آپ کی میں زحمت تمام کروں گا. آج ہم نے چند پوائنٹس کے اوپر بات کی ہے, اور ان میں سے پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ آپ تسبیح کس طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں. اس کے لیے میں نے تین پوائنٹس عرض کیے تھے آپ کی خدمت میں کہ آپ آہستہ آہستہ پڑھ لیجئے تھوڑا. ویسے آپ صحیح پڑھ رہے ہوں گے, میں ایسے ہی ریمائنڈ کیا, آہستہ پڑھ لوں میں اور اس میں میننگز کے اوپر تھوڑا سا ریفلیکشن میرے دماغ کی طرف سے ہو جائے. اور تیسری بات یہ تھی کہ میں اس کو ایسے پڑھوں جیسے میرا دل جو ہے وہ اس کو پڑھ رہا ہے, اس کو کہہ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر, میرے دل سے آواز نکل رہی ہے. اور دوسری بات یہ تھی کہ آپ سجدے میں چلے جائیں تھوڑی دیر کے لیے اور اللہ کی طرف توجہ فرمائیں, اس سے گفتگو کرنے کی کوشش کریں, جو آپ کی زبان ہے اسی میں گفتگو کریں, اپنے دل کے دکھڑے کہیں, اپنے درد پریشانیاں وہ سب جو ہیں اس کو بیان کریں, اور انشاءاللہ اس کی محبت جو ہے وہ آپ کے دل کے اوپر, میرے دل کے اوپر ریفلیکٹ ہوگی پھر. اور تیسری بات جو ہوئی وہ یہ ہوئی کہ امام کی پسند ناپسند کو پہچاننا, یہ امام کی معرفت ہے. اور اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ میں ہر کام کو انجام دینے سے پہلے پوچھوں امام کو پسند ہے یا ناپسند ہے. ناپسند ہے کم از کم تو نہیں کروں گا. پھر اپنی زندگی میں ہر روز ہر ہفتے میں ایک دفعہ کم از کم مثلا یہ سوچوں کوئی کام ایسا کر سکتا ہوں جو امام کو پسند ہوگا, بالکل خاموشی سے کسی کو بتائے بغیر. اے آخری میں نے کہا تھا آخری بات, پھر میرے دماغ میں ایک بات آ گئی, جاتے جاتے یہ بھی عرض کرتا چلو, میں سوچتا ہوں جس بات کو ہم سامنے کر رہے ہیں نا اس کا بھروسہ نہیں ہے, اس میں ریاکاری ہو سکتی ہے, اس میں نیت کی خرابی ہو سکتی ہے, اس میں 10 چیزیں ہو سکتی ہیں. اصلی کام وہ ہے جو میں کروں اور بس خدا جانتا ہوں, کسی کو اس کا نہ پتا چلے. اور یہ بھی عرض کرتا چلوں سب سے برا گناہ وہی ہے جو میں نے کیا اور صرف خدا نے دیکھا ہے. وہ گناہ سب سے برا ہے جو میں نے کیا ہے اور صرف خدا نے دیکھا ہے. کیوں؟ قاضی ہی شاہد ہے. اب کیس کے بگڑنے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. قاضی کوئی اور ہو, ایویڈنس کسی اور کے پاس ہو, تو پھر کچھ چانس ہے کہ کچھ بچ جائے گا. لیکن ایسا گناہ کر دیا جس میں جو وٹنس ہے وہی جہ جائے تو معاملہ بہت خراب ہو گیا. پھر تو اچھا ثواب بھی وہی ہے, ثواب کا کام بھی وہی ہے جس میں جو وٹنس ہے وہی جہ جائے. آپ خدا کو شاہد بناؤ, خدا کے لیے ہی کام کرو, اور خدا کے سوا کسی کو شاہد مت بناؤ, کیونکہ پھر اس کے لیے پھر دل ادھر جانا شروع کر دے گا, مسائل بننا شروع ہو جاتے ہیں. تو ایسا اچھا کوئی کام کریں جس میں صرف خدا جانتا ہے اور آپ جانتے ہیں, بھی بچے بھی نہ جانتے ہوں. تو میرا اپنے خیال ہے کہ یہ کام پھر کسی حد تک اللہ کی بارگاہ میں آسانی سے قبول ہو جائے گا, کیونکہ اور کوئی جانتا ہی نہیں, کسی کو سمجھ میں ہی نہیں آئے گا. تو جو میں کر رہا ہوں یہ کیا ہے, میں کہتا ہوں بھیا اس کو تو اللہ ہی قبول کر لے, ورنہ اس میں نیتوں کے خراب ہونے کا امکان بہت زیادہ ہے. کبھی انسان رسپیکٹ کے لیے کر لیتا ہے, کبھی شہرت کے لیے کر لیتا ہے, کبھی اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے کر لیتا ہے, اللہ کے لیے بھی کر لیتے ہیں کبھی کبھی. لیکن یہ ہے کہ اچھا کام وہ ہوتا ہے جو خاموشی سے کر دیا جائے, آپ جانے اللہ جانے, تو وہ میرا اپنے خیال ہے کہ اچھا کام کہلائے گا انشاءاللہ. کل کی طرح پھر مولانا صاحب سے درخواست کریں گے, انہوں نے کل بھی دعا فرمائی تھی, ہماری درخواست کو قبول کیا تھا, آج بھی ان سے درخواست کریں گے کہ ہماری درخواست کو قبول کرنا, اور انشاءاللہ دعا فرمائیں.